گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں دار الافتاء اہل سنت کے مفتیان اکرام موجود ہوتے ہیں اور آپ کے پوچھے جانے والے سوالات کے شرعی حل پیش فرماتے ہیں، حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حدیث پاک نمبر 15، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو حدیث پاک ہم نے درود پاک کی سنی کہ سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو اس پر فضیلت بیان کی، تو کیا یہ نمازیں وغیرہ اس میں مائنس ہو جائیں گی یا وہ چھوڑ کر پھر بقیہ وقت کی بات کی جا رہی ہے؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حدیث مبارکہ سے مراد وہی ہے کہ جب انسان اپنے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، جو چیزیں اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کی ادائیگی کرتا ہے، ان کی ادائیگی کے بعد بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مختلف طرح کے اوراد و وظائف پڑھتے ہیں۔
صحیح صحیح۔
کوئی رزق کے حوالے سے اوراد و وظائف پڑھتا ہے، کوئی یوں اوراد و وظائف پڑھتا ہے کہ اس کے گھر سے آفتیں مصیبتیں دور ہو جائیں، تو طرح طرح کے وظائف لوگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ وہی ہے کہ فرائض کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی کے بعد جو دیگر مراد حاصل کرنے کے لیے جو ہم اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، تو اب میں کوئی بھی ورد وظیفہ نہیں کروں گا سوائے اس بات کے کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مکمل وقت جو ہے وہ درود خوانی میں ہی صرف کر دوں گا۔ اور اس کی بھی عرض کرنے کی ایک وجہ تھی، حدیث مبارکہ کے جو پہلے الفاظ ہیں یا مختصر حدیث مبارکہ بیان کی گئی، خلاصہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ میں ایک حصہ درود خوانی کروں، درود پاک پڑھوں، بقیہ اپنے اوراد و وظائف پڑھوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا ہے، جیسا تم کرنا چاہو، مگر بڑھا دو تو زیادہ ہے۔
درود پاک کے لیے زیادہ وقت
بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے عرض کی کہ کوئی بھی ورد وظیفہ اس کے علاوہ نہیں کروں گا کہ فقط درود پاک ہی پڑھوں گا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیونکہ دیگر جو وظائف پڑھے جاتے ہیں اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ کوئی رزق کے لیے پڑھتا ہے، کوئی حصول مراد کے لیے پڑھتا ہے، کوئی کس کام کے لیے پڑھتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سب وظیفے چھوڑ دو گے، فقط درود پاک پڑھو گے، تو تمہاری جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کا حل بھی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا۔
اچھا، یہ درود پاک کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت کو مقرر کرتا ہے، لیکن رزق حلال کے لیے تگودو بھی کرتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہی ہے نا؟ اس میں تو
ظاہر ہے وہ بھی واجبات میں سے ہے، رزق حلال کے لیے جو کوشش ہے ظاہر ہے وہ بھی واجبات میں سے ہے، ایسا تو کوئی شخص نہیں کر سکتا کہ جی اس پر اپنی فیملی کے جن جن افراد کا جو ہے وہ نفقہ واجب ہے
صحیح.
اب ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ درود پاک پڑھنے کے لیے بیٹھ جائے اور ان کا جو نفقہ ہے اس کے لیے کوشش نہ کرے. وہ کوشش بھی کرے گا, نمازیں بھی پڑھے گا, فرائض و واجبات کی ادائیگی کرے گا,
چیزیں علم دین سیکھنے وغیرہ میں بھی آئیں گی.
جی الگ چیزیں جو پھر بقیہ اس کے پاس جو وقت بچے گا اس میں یہ درود پاک پڑے گا.
جزاک اللہ. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
احمد حیات اتاری گزارے رہبا سگولہ سے عرض کر رہا ہوں. عرف عام میں مشہور ہے کہ راج مستری یعنی میسن کو نبی کریم یا کسی اور نبی کی بد دعا ہے کہ ان کی روزی میں برکت نہ ہوگی, کیا یہ درست ہے؟ رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
راج مستری جو تعمیرات وغیرہ کرتے ہیں, مکان بناتے ہیں, تو کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ ان کو بد دعا ہے نبی کریم علیہ السلام کی یا کسی اور نبی کی, وضاحت انہوں نے بھی نہیں فرمائی.
دیکھیے اولاً جو سب سے پہلی بات ہے, ہمارے ہاں اس طرح کی یہ ظاہر غلط بات ہے,
ٹھیک ہے,
احادیث طیبہ میں اس کی کوئی سند نہیں ملتی ہے.
صحیح.
ہمارے ہاں یہ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کی بات بہت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے.
صحیح.
اور جب آپ کے پاس کوئی بات پہنچی ہے تو آپ اس کو اپنے پاس ہی روک لیں,
ٹھیک,
پہلے علماء سے معلوم کر لیں, ماشاءاللہ انہوں نے
پوچھ لیا
ہے, پوچھ لیا ہے, علماء سے معلوم کریں پھر اس کو آگے بڑھائیں,
ٹھیک ہے.
اب یہ جو بات ہے یہ معروف ہے لوگوں میں اور چلتی رہتی ہے.
صحیح.
اب اس میں ایک تو یہ نقصان ہوا کہ شرعی مسئلہ ایک اعتبار سے غلط بیان کیا گیا کہ ایک شخص رزق حلال کماتا ہے, صبح سے لے کر شام تک گرمی میں سردی میں وہ محنت کرتا ہے,
اور یہ کام دیگر کاموں سے زیادہ محنت والا ہے,
بہت سخت کام ہے,
مزدوری اور کام میں تو مزدوری اسی کو کہا جاتا ہے کہ مزدوری کر رہا ہے.
جی مزدوری کر رہا ہے اور بہت سخت کام ہے. اب ان کے بارے میں جب اس طرح کی گفتگو ہوگی تو ایک تو بیچارہ پہلے ہی اتنا سخت کام کر رہا ہے,
صحیح,
اور دوسرا اب اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ جب اس کے سامنے یہ بات کی جائے گی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی معاذ اللہ بد دعا ہے تو اس کا دل بھی ٹوٹے گا, اس کی دل آزاری بھی اس میں ہوگی.
صحیح.
حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, جو شخص محنت کرتا ہے, جو شخص مزدوری کرتا ہے, اپنے بال بچوں کے لیے کماتا ہے تو رزق حلال جو ہے وہ بھی ایک عبادت ہی ہے.
ٹھیک ہے.
تو گویا کہ یہ ایک اعتبار سے عبادت کر رہا ہے.
سبحان اللہ.
اب اس کا جو عبادت والا کام ہے, اس کے اس عبادت والے کام کے متعلق کہنا کہ انبیاء نے بد دعا دی ہے بہت ہی شنیع, بہت ہی سخت بات ہے. تو احتیاط کرنی چاہیے, کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو, کوئی بھی اس طرح کی بات ہو, اولاً علماء سے معلوم کر لیں,
ٹھیک ہے,
پھر اس بات کو جو ہے وہ آگے بیان کرنا چاہیے.
ہو سکتے اس طبقے کے خلاف کسی دور میں سازشن یہ کہہ دیا گیا, اور
سازشن یہ کہہ دیا گیا ہو پھر یہ بھی نہیں سوچتے کہ اگر یہ طبقہ موجود نہیں ہوگا,
ٹھیک ہے,
تو
ہمارے گھر
جتنی بھی تعمیرات ہیں کوئی بھی تعمیر نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے ٹوٹل تعمیرات کا سلسلہ جو مزدور ہے, جو مستری ہے, ٹوٹل تعمیرات کا سلسلہ یہی کرتے ہیں.
صحیح, صحیح.
چاہے وہ ترقی پذیر ممالک ہوں, چاہے ترقی یافتہ ممالک ہوں, ہر جگہ پر یہی طریقہ کار رائج ہے کہ جو یہی لوگ جو ہے وہ کام کرنے والے,
مساجد بھی یہ بناتے ہیں,
مساجد بھی
مدارس بناتے ہیں, مزار بناتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں تو یہ کرتے
ہیں. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, اور سب سے بڑی جو بات ہے غلط مسئلہ بیان کرنا, اس سے رجوع کرنا ہے جس نے بیان کیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے دل آزاری والی بات بھی
یہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. جی ایک اور کال سنائیے.
سوال یہ ہے کہ میری جو پرانی کمپنی ہے جب وہاں انہیں میں نے چھوڑ دیا تو اس کے تقریباً 6-8 مہینے بعد میرے پاس فون کی کال آتی ہے کہ ہمارا آڈٹ ہوا ہے اور آپ کے کچھ پیسے ہماری طرف ہیں. تو جب میں وہ لینے گیا تو جب وہ چیک لے لیا اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ یہ آپ کے نام سے جو 2 سال ہم نے 3 سال جو کمپنی نے بینک میں پیسہ رکھا یہ اس کا انٹرسٹ ہے, سود ہے, تو یہ ہم انٹرسٹ جو ہے وہ اپنے سارے امپلائیز کو واپس کرتے ہیں. یہ میرا سوال ہے کیا وہ انٹرسٹ لینا جائز ہے یا نہیں؟
جی حضور,
یہ جو ہے وہ ہماری عمومی طور پر جو کمپنیز ہیں وہ بہت بڑی, اس کو ایک بیماری کہا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ ایک شخص آپ کا امپلائی ہے, اس کی رقم آپ کے پاس موجود ہے. ایک تو یہ انہوں نے سوال کیا, اور اس سے پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جن اداروں میں بھی سیلریز وغیرہ بینکس میں آتی ہے, بینکوں میں سیلری آتی ہے, ادارے والوں کی طرف سے لازم ہوتا ہے کہ آپ سیونگ اکاؤنٹ کھلوائیں. بہت سارے لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ادارے والوں کی طرف سے لازم ہے کہ آپ کو سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہے. اب خام خام میں ایک شخص کو مجبور کرتے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ رقم کے اندر اضافہ ہو, اور اضافہ وہ سود کی صورت میں ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے پیسے آ جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں کسی شریف فقیر کو دے دوں گا, جو نفع ملے گا. ایک بات تو یہ ہے کہ جب پیسہ آ جائے گا تو اس وقت یہ شریف فقیر کو دے گا یا نہیں دے گا, دل تبدیل ہوگا, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. اولاً یہ ہے کہ اس طرح بینک اکاؤنٹ کھولنا اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. ہماری جو کمپنی ہیں, جو سیونگ اکاؤنٹ وغیرہ ہے, جو ہماری جو کمپنیز ہیں جو بینکوں میں سیلریز وغیرہ دیتی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہی کھلوائیں. پھر جیسے انہوں نے سوال کیا کہ کمپنی سے کام چھوڑ دیا, کام چھوڑنے کے بعد 6-8 مہینے کے بعد کمپنی کی کال آئی کہ آپ کے کچھ واجبات ہمارے پاس موجود ہیں, آپ لے لیجیے. اب یہ واجبات وہ لے کر آ گئے, اب دوبارہ ان کو پتا چلا کہ اصل میں یہ جو واجبات تھے یہ وہ تھے کہ جتنا عرصہ یہ وہاں پر رہے ہیں وہ بینک وغیرہ میں ان کی رقم رکھواتے رہے, اور جو سود لگا تھا وہ والی رقم یہ ہے. اب ان کو مل چکی ہے, ان پہ لازم ہے کہ بغیر ثواب کی نیت کے شرعی فقیر کو دے دیں, یعنی جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے, یہ رقم اپنے پاس رکھ نہیں سکتے.
ٹھیک ہے, کمپنی والے بھی نہیں رکھ رہے, ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ دے دیتے ہیں.
ان کا ایک طریقہ کار ہے, وہ آڈٹ کا ان کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ تو دے ہی دیتے ہیں. اب ان کے پاس آ گئی ہے رقم, تو ان پہ لازم ہے کہ ایک تو وہ رقم شریف فقیر کو دے دیں, اور اگر ان کا اکاؤنٹ موجود ہے,
ٹھیک ہے,
سیونگ اکاؤنٹ موجود ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ لوگ بعض اوقات سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں, ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جو پیسے آئیں گے وہ میں شریف فقیروں کو دے دیا کروں گا, میں خود استعمال نہیں کروں گا. حالانکہ یہ غلط طریقہ کار ہے. جب آپ معاہدہ کرتے ہیں سامنے والے کے ساتھ, بینک سے معاہدہ کرتے ہیں, آپ کا معاہدہ یہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں پیسے رکھوں گا, مجھے اس کے اوپر پیسے ملیں گے, وہ معاہدہ کرنا بھی ناجائز و گناہ ہے, اور اس نیت سے پیسے لینا جائز بھی نہیں ہو جائے گا.
صحیح.
اب کوئی شخص ایسا تو نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے میں چوری کرتا رہوں, ڈاکہ ڈالتا رہوں اور غریب لوگوں کی مدد کرتا رہوں,
جائز نہیں.
ایسا نہیں ہو سکتا, یوں ہی یہ اکاؤنٹ بھی نہیں کھلوا سکتے, اس کو بھی بند کروانا ہوگا.
جزاک اللہ. کچھ میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں. قرآن شریف اور درود پاک پڑھنے پر جو ثواب ملتا ہے کیا وہ یقینی مقبول ہے؟ یعنی وہ کیا اس پر, یعنی جو پڑھ لیا قرآن پاک یا درود پاک پڑھ لیا تو کیا ثواب ملے گا ہی ملے گا؟ غالباً یہ ان کی مراد ہے.
دیکھیں, ظاہر ہے کوئی بھی عمل ہو, وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی عمل ہے, اس میں جب بھی وہ عمل کیا جائے گا اس میں اخلاص ہونا شرط ہے.
ٹھیک ہے,
اب اخلاص کے کچھ مراتب ہیں.
صحیح.
اور اس کے مقابلے میں اسی طرح ریاکاری کے بھی کچھ مراتب ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص کوئی عمل کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سرے سے مقصود ہی نہیں ہوتی.
صحیح.
رضا ہی کسی دوسرے شخص کی مقصود ہوتی ہے, اس کو دکھانے کے لیے ہی عمل کرتا ہے, وہ نہ دیکھ رہا ہوتا, اس کو بتانا مقصود نہ ہوتا تو یہ کرتا ہی نہیں, تو ایسی صورت میں تو اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا. ہاں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے, تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے, دیگر کوئی کام کر رہا ہے, اب کسی شخص نے دیکھا اس نے اس کو اچھا کر کے کرنا شروع کر دیا, تو اب اس کو اس کا ثواب تو ملے گا, مگر یہ کہ ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی. تو جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان میں انتہائی ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے, ورنہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں بعض اوقات وہ کیا تو نیک عمل ہے مگر وہ گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے. نماز پڑھی ہے, نماز میں ریاکاری کو جب لے کر آئے گا تو وہ گناہ میں تبدیل ہو جائے گا, کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا.
یعنی یہ کوشش کرتا رہے, اعمال کی طرف رغبت رکھے کہ انشاءاللہ اخلاص بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. اگر غسل فرض ہو اس حالت میں قرآن پاک کسی کپڑے سے پکڑ سکتے ہیں؟
جی, غسل فرض ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کو جیسے اٹھا کے کسی جگہ پہ رکھنے کی ضرورت پیش آ گئی,
ٹھیک ہے,
تو اب رکھنے کی اجازت ہے. مگر کپڑے سے مراد یہ ہے کہ الگ سے کوئی کپڑا ہو,
الگ سے
آپ کے جسم کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے,
قمیض ہے
جیسے کوئی اسلامی بہن ہے اس کا دوپٹہ ہے اس سے اٹھا لیا,
ٹھیک
ہے, یا اسی طرح اسلامی بھائی کی چادر ہے اس نے چادر اوڑھی بھی ہے اس سے اٹھا لیا, اس کی اجازت نہیں ہوگی. الگ سے کوئی کپڑا ہو جیسے کوئی رومال وغیرہ ہے, الگ سے کوئی کپڑا ہو اس سے اٹھا کے رکھ سکتے ہیں.
یعنی دوپٹہ بھی جو آپ نے کہا وہ بھی الگ سے اگر اس کا پڑا ہوا ہے, بھلے الگ سے کسی اور سے اٹھا ہے,
جی جی, وہ اس کی تو اجازت ہوگی.
جو اس نے اوڑا ہوا ہے وہ مراد ہے,
ہاں اس کی اجازت نہیں ہے, جو اوڑا ہوا ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی,
اس کو استعمال نہیں کر سکتے. کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, ایک ویڈیو سوال چلائیے.
محمد جمیل اتاری, میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, نفل کی نماز جماعت کروانا کیسا؟
نفل کی نماز کی جماعت, نفل پڑھنا ہے لیکن جماعت کروا,
نفل کی جماعت کروانے کی شرعی طور پر اجازت ہے.
اچھا,
مگر اس میں علماء نے یہ فرمایا کہ مقتدی جب 3 سے زیادہ ہو جائیں گے تو یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے. مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ عمل اگرچہ مکروہ تنزیہی ہے مکروہ تنزیہی کا حاصل یہ ہے کہ وہ خلاف اولا ہے.
ٹھیک ہے.
جیسے اگر کوئی شخص کسی مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرتا ہے تو اب یہ گناہگار بھی ہوتا ہے, واجب کو ترک کرتا ہے تو گناہگار بھی ہوتا ہے, فرض کو ترک کرتا ہے تو گناہگار بھی ہوتا ہے. مگر مکروہ تنزیہی ہے تو اس کا جو حاصل ہوگا وہ یہ ہے خلاف اولا. یعنی اگر 10 اسلامی بھائی, 20 اسلامی بھائی, 50 اسلامی بھائی مل کے نماز کی ادائیگی کرتے بھی ہیں, نفل نماز کی ادائیگی جماعت کے ساتھ کرتے ہیں, تو یہ زیادہ سے زیادہ خلاف اولا ہے. اور ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنے کی بجائے نیکی سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. علماء نے یہاں تک ارشاد فرمایا, اب جو شخص جماعت کے ساتھ جنہوں نے نماز کا اہتمام کر لیا, اب ان پر جا کر ہم فتویٰ لگائے, ان کو بولے مکروہ تنزیہی ہو گیا, فلاں ہو گیا, اب وہ بےچارہ نماز کے لیے آیا تھا, ہو سکتا ہے دوبارہ وہ نہ آئے. علماء نے یہاں تک فرمایا کہ جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا, اب سورج طلوع ہو گیا, اب یہ مکروہ ٹائم ہے, 20 منٹ جو ہے وہ مکروہ ٹائم ہے, اس کے بعد کوئی شخص نماز کی ادائیگی کر سکتا ہے. اب ایک شخص آیا, نماز کا ٹائم ختم ہو چکا تھا, وہ فرض پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا, علماء نے فرمایا اس کو بھی منع نہ کیا جائے, یہ فرائض کی ادائیگی کر لے. اس کے بعد اس کو مسئلہ سمجھا دیا جائے کہ یہ جو جس وقت میں تم نے نماز پڑھی ہے, اس وقت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. تو اس طرح لوگوں کو نیکی کی طرف مائل کرنا چاہیے, یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم ان کو یوں منع کر دیا جائے. پھر وہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ کی بات ہو, وہ زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے, اور علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے. تو اگر کوئی جماعت کے ساتھ ادائیگی کرتا ہے تو اس کے اوپر سختی نہیں کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. کچھ اور میسیجز بھی ہیں کہ عموماً گھروں کے اندر اسلامی بہنیں جو ہیں وہ معجزہ پڑھتی ہیں, کہانی جس کو کہا جاتا ہے عام طور پر, معجزے کا لفظ بھی ہوتا ہے, تو کیا اس کا پڑھنے کی اجازت ہے یا منع ہے اس کا پڑھنا؟
عمومی طور پر یہ 10 بیویوں کی کہانی بعض جگہوں پہ رائج ہے.
ٹھیک ہے.
بعض جگہوں پہ اس کے علاوہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کچھ قصے جو کہ صحیح نہیں ہوتے,
ٹھیک ہے,
وہ رائج ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اس کی شرعی طور پر قطعاً اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اس کی جگہ پر قرآن خوانی کر لینی چاہیے, قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لیا جائے, یا دیگر اوراد و وظائف پڑھ لیے جائیں, یہ کام ہرگز نہ کیے جائیں.
ٹھیک ہے.
عمومی طور پر اس میں غلط باتیں ہوتی ہیں, غلط کہاوتیں ہوتی ہیں, غلط قصے ہوتے ہیں, تو ان کو پڑھنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے.
اگر قصے پڑھنے بھی ہیں تو اچھے, یعنی صحیح سچے واقعات سنا لیے,
جو درست ہیں, جو سچے واقعات ہیں ان کو بیان کر دیا جائے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق الحمد للہ عزوجل مکتبۃ المدینہ کی کتاب بھی, رسالہ بھی موجود ہے, تو وہ رسالہ لے لیا جائے, اس میں سے اس کو بیان کر دیا جائے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کو شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی, کال سنائیے.
میں افغانستان بارڈر سے بات کر رہا ہوں. دائیں ہاتھ پر گری باندھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟
کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
چاہے الٹے ہاتھ پہ باندھے چاہے سیدھے ہاتھ پہ باندھے,
گھڑی
باندھنے میں کوئی
حرج. لوگوں نے الٹے ہاتھ پہ باندھی ہوتی ہے,
عموماً الٹے ہاتھ پہ باندھی بھی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو سیدھے ہاتھ پہ بھی باندھیں گے تو بعض اوقات شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید عورتوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی, تو اس میں مشابہت والی کوئی بات نہیں ہے. سیدھے ہاتھ پہ بھی باندھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں الحمد للہ, ان سے بھی آپ ایک سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, سوال کیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عشاء کے وقت 2 رکعت سنت پڑھی, اولاً 2 رکعت سنت کی نیت سے نماز پڑھی, اور وہ بعد میں وہ 3 رکعت وتر پڑھ لیتا ہے, اب 2 رکعت جو اس نے سنت پڑھی ہے وہ ادا ہوگی یا نہیں, یا جو وتر پڑھ لی اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے؟ وضاحت فرما دیجیے.
نیت سنت کی تھی, شروع کیا 2 رکعتیں پڑھ لی, لیکن وہ بھولے سے اس نے وتر پڑھ لی ہے, 2 کی جگہ 3 پڑھ لی, تو اب وہ سنت کہلائیں گے, وتر کہلائیں گے, کیا ہوگا وہ اس کا کیا؟
اچھا, یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 رکعت سنت کی نیت کی تھی,
جی,
اور 2 رکعت سنت پڑھتے ہوئے اس کو یاد نہیں رہا اور اس نے اس کو وتر میں کنورٹ کر دیا, یہی بات ہے, ایسا ہی فرما رہے ہیں آپ؟ ہاں, تو جب اس طرح کی صورت ہوگی تو اس کی نماز نہیں ہوگی, اس کو یہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی,
نہ وتر ہوئے نہ سنت.
جی جی, اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی,
سنتیں دوبارہ ادا کرنی پڑیں گے. ٹھیک ہے جی, ایک ویڈیو سوال چلائیے گا.
میرا نام اویز ہے, میرا دارالافتاء سے یہ سوال ہے کہ جو لوگ سیلز میں خاص طریقے سے کام کرتے ہیں ان کے لیے شرعی مسائل بتا دیں, خاص طور پہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ وغیرہ کا جو اس میں کافی موقع آتا ہے، تو ہمیں یہ بتا دے کہ کیسے جھوٹ سے خاص طور پر پرہیز کیا جائے اور شرعی مثال اس میں بتا دیں.
جی سیلز مین جو ہوتے ہیں،
ہاں سیلز مین ہی میں عمومی طور پر جیسے ایک بات کا تو انہوں نے ذکر کیا، آپ نے ذکر کیا کہ جھوٹ بولا جاتا ہے.
جی جی.
اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قباحتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ سیلز مین کو ویسے تو جھوٹ کا فائدہ بھی ہو تو وہ نہیں بولنا چاہیے، حالانکہ سیلز مین کو جھوٹ کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ سیلز مین ہے، اب اس نے بیچنا ہے، یہ بیچے گا، فائدہ مالک کو ہوگا. مگر ہمارے یہاں عمومی طور پر ایک دوسری صورت بھی ہوتی ہے کہ اس کو کمیشن وغیرہ بھی دیا جاتا ہے،
اس کی نوکری اچھی کارکردگی پر منحصر ہوتی ہے.
اس میں پھر یہ کوشش کرنے کی کرتے ہیں کہ چاہے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے جھوٹی قسم کھانی پڑے، کوئی بھی طریقہ کار ہو، تو مال کو اس طرح سے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جھوٹ بولنا ظاہر ہے بالکل غلط ہے. یوں ہی بعض سیلز مین ایسا بھی کرتے ہیں کہ مالک نے کہا ہے کہ یہ چیز آپ کو 100 روپے کی بیچنی ہے،
ٹھیک ہے،
مالک کو 100 روپے چاہیے. اب سیلز مین کیا کرتا ہے کہ وہی چیز 105 روپے بیچ دیتا ہے اپنی چارو زبانی کی بنا پر، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسم کھا کر، اور 5 روپے اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے. تو اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. حتی الامکان جھوٹ سے بھی بچنا ہے، گاہک کو دھوکہ دینے سے بھی بچنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا اونر ہے، جو آپ کا مالک سیٹھ ہے، اس کو دھوکہ دینے سے بھی بچنا ہے.
ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے. میسج کے ذریعے سوال پوچھا گیا کہ وضو کے بعد جوئیں مارنا کیسا، کیا جوئیں مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ سر کی جوئیں ہوتی ہیں،
اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اگر جوئیں وغیرہ ماری ہیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں یہ ہے کہ اگر ہاتھوں پہ گندگی وغیرہ لگ گئی ہے تو اس کو دھو لیا جائے.
ٹھیک ہے، ایک اور میسج کے ذریعے سوال پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص کو 10-15 افراد قرض دیں تو کسی ایک کا قرض بھول جائے تو کیا کرنا ہوگا، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟
اب دیکھیے واضح نہیں ہے ان کا سوال. جس 10-15 لوگوں نے قرض دیا ہے، اب ان سے یہ بات چیت کر سکتا ہے، ان سے پوچھ سکتا ہے، یا کسی شخص کا قرض دینا اس کو بھول گیا.
جی جی.
دینے والا بعض اوقات بھول بھی جاتا ہے،
لینے والا نہیں بھولتا،
مگر جو لینے والا ہے وہ لینے والا نہیں بھولتا. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رقم کم ہوگی تو سامنے والا مروت میں مانگے گا نہیں، یا رقم زیادہ بھی ہوگی، ان کی آپس میں ایسی کلوزنیس ہے، ایسی قریبی رشتہ داری ہے، یا قریبی دوست ہیں، تو سامنے والا مانگتا نہیں ہے. تو ان کو یہ چاہیے کہ جس کے متعلق ان کو شبہ ہے کہ شاید میں نے اس شخص سے بھی پیسے لیے ہیں، فلاں دوست سے بھی پیسے لیے ہیں، اس سے ایک دفعہ اچھے طریقے سے پوچھ لے. یا 2-4 افراد ہیں جن کے متعلق اس کے ذہن میں شبہ آ رہا ہے، تو ان سے پوچھ لے اچھی طرح سے کہ کیا میں نے آپ سے کوئی رقم لی تھی، اگر لی تھی تو میں واپس کر دیتا ہوں. اگر نہیں پتا چلتا تو پھر اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ مجھے قرض کی ادائیگی کرنی ہے، جب بھی وہ شخص میرے پاس لینے کے لیے آئے گا میں اس کو قرض ادا کروں گا. یہ بات اپنے ذہن میں لازمی طور پر
رکھیں. ٹھیک. اچھا قرض وغیرہ جب بھی لیا جائے، اس طرح کی جب 10-15 افراد کہہ رہے ہیں، یا ویسے انسان کو لین دین کرتا رہے تو لکھ لینا بہتر نہیں ہے؟
لکھ لینا ہی بہتر ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی گئی، لکھ لینا بھی بہتر ہے.
صحیح.
لکھے ہوئے پر گواہ بنا لینا بھی بہتر ہے.
صحیح.
تاکہ یہ جو بھول چوک ہو جاتی ہے، یہ بھول چوک نہ ہو، نہ دینے والے کو ہو نہ لینے والے کو ہو. ایک تو یہ والی بھول چوک ہوئی کہ ان کو یاد نہیں رہا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے زیادہ دیے تھے، وہ کہتا ہے نہیں تم نے کم دیے تھے. تو اس طرح کی صورت ہو جاتی ہے تو لکھ لینا چاہیے،
لکھ لینا چاہیے. اور انتقال ہو جائے خدا نہ خواستہ تو ورثہ کو بھی معلوم،
ورثہ کو بھی معلوم ہوگا. جب ڈاکومنٹس وغیرہ ہوں گے تو ورثہ کو بھی معلوم ہوگا کس کو کتنا دینا ہے، کس سے کتنا دینا ہے. اور یہ مسئلہ تو بہت ہی زیادہ ہوتا ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو لینے والے ہوتے ہیں، دعوے دار بن جاتے ہیں، لینے والے ہوتے ہیں، تو اب وہ پریشانی میں آ جاتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ سامنے والے سے دلیل طلب کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے. اب ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ والد صاحب کو قبر میں تکلیف ہوگی. اب نہ یہ دینے کے موڈ میں آ رہے ہوتے ہیں اور نہ دینے کے موڈ میں بھی نہیں آ رہے ہوتے، اس وجہ سے پریشانی میں آ جاتے ہیں. تو اگر تحریر ہوگی، لکھا ہوا ہوگا تو اس میں آسانی
رہے گی اور اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے. جی ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے.
سوال یہ ہے کہ آدمی وضو کر کے آئے، کیا نسوار وغیرہ ڈال سکتا ہے یا نہیں؟
وضو کے بعد نسوار کھانا یا کوئی اور اس طرح کا نشہ یا کوئی بھی چیز کھانا، اس کی اجازت؟
دیکھیں نسوار شرعی طور پر اگر کوئی شخص نسوار کھاتا ہے تو اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی ناجائز کام کر رہا ہے.
ٹھیک ہے.
باقی یہ کہ وضو کیا ہے، وضو کے بعد نسوار رکھ لی، اب اس کو ذکر و اذکار کرنا ہے، نماز کے لیے جانا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے، تو اب ظاہر ہے اس کو نسوار نکال کر اچھی طرح سے اپنے منہ کی بدبو جو پیدا ہو جاتی ہے اس کو زائل کرنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا، پھر یہ کام کر سکے گا۔
ٹھیک، اور مسجد میں بغیر اس کے زائل کیے جا بھی نہیں سکتا،
مسجد میں اس طرح جا بھی نہیں سکتا۔
ٹھیک ہے، اچھا یہ جو بدبو والا معاملہ نماز کے اندر بھی ہوگا، جیسے گھر میں ہی نماز پڑھ رہا ہے یا قرآن پاک پڑھ لے تب بھی اس کا لحاظ کرنا ہوگا؟
لیکن میں نے کہا نا جیسے اس کو ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، تو ظاہر ہے جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو حدیث طیبہ میں یہاں تک آیا کہ فرشتے اس کے منہ پہ منہ رکھ دیتے ہیں، تو جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو نماز تو ٹوٹل ہی ذکر و اذکار پر مبنی ہے، تو جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، تو پھر بھی یہ لازم ہوگا اس پر کہ اپنے منہ کی جو بدبو ہے اس کو زائل کرے،
اس کو زائل کرے۔ اور اس کو زائل کرنے کا بہترین طریقہ، چاہے یہ چیزیں استعمال کی ہوں یا نہ کی ہوں، ایک انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، منہ میں بو آ ہی جاتی ہے، تو مسواک شریف کی سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل منہ بھی صاف ستھرا ہو جائے گا اور بدبو بھی دور ہو جائے گی، اور بھی بہت سارے انشاءاللہ فوائد اور ثواب کا بھی خزانہ انشاءاللہ ہاتھ آئے گا۔ تو مسواک شریف کی عادت بنانی چاہیے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت اس کی بھرپور ترغیب دلاتے ہیں، اور مسواک شریف کے فضائل نامی رسالہ بھی الحمدللہ امیر اہل سنت نے تحریر فرمایا ہے، اور ماہ مسواک بھی منایا گیا، بہت سارے مسلمانوں نے سنت کو اپنایا، جو چھوڑ چکے تھے دوبارہ انہوں نے الحمدللہ اس کو اپنایا، اور اس کی دھوم دھام ہے الحمدللہ مدنی ماحول کے اندر۔ تو آپ بھی مسواک شریف کی عادت بنائیے، خود بھی کیجئے، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دلائیے، اپنے دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے بے شمار فوائد اور فضائل ہمیں حاصل ہوں گے۔ ایک اور کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی کال سنائیے۔
لکیل نے جو اس کا نکاح ہے، اس نے اپنے حق مہر میں اپنے شوہر سے فجر کی نماز مانگی ہے، یہ پوچھا تھا مولانا صاحب سے کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی حضور، حق مہر میں فجر کی نماز، جی ایک دفعہ میسج بھی آ چکا ہے شاید ہمارے پاس۔
وہ صرف فجر کی نماز ہی نہیں مانگنی چاہیے تھی، ساری نمازیں مانگنی
چاہیے تھی۔
جی
ہو سکتا ہے وہ بقیہ پڑھتے ہوں۔
جی جی، باقی یہ ہے کہ حق مہر، یوں نماز کو حق مہر کے طور پہ نہیں رکھا جا سکتا۔
ٹھیک ہے،
اگر کسی نے ایسا کر لیا ہے کہ حق مہر کے طور پہ انہوں نے نماز ہی لکھوا دی کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، تو وہ فجر کی نماز تو ویسے ہی پڑھنی ہے۔
ٹھیک ہے،
وہ حق مہر میں رکھی جائے یا نہ رکھی جائے، تمام کی تمام نمازیں جو ہے وہ تو ویسے ہی ادا کر دی ہیں۔ ہاں، اگر کسی نے حق مہر ہی یہ رکھ لیا تو یہ حق مہر نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک ہے،
حق مہر جو ہے وہ مال ہونا چاہیے، وہی حق مہر ہو سکتا ہے۔ اگر کسی نے یوں حق مہر رکھ لیا تو اب مہر مثل اس کے اوپر لازم ہوگا، یعنی وہ جو عورت ہے جس کا نکاح ہوا ہے، جس نے فجر کی نماز جو ہے وہ مہر میں رکھوا لی، تو مہر مثل لازم ہوگا، یعنی اس کی بہن کا کیسا مہر تھا، یا اس کی پھوپھی کا کیسا مہر تھا، یا چچا تایا کی بیٹیوں کا کیسا مہر تھا، اسی اعتبار سے اس کے مہر کا جو ہے وہ
خاندان میں، جو عورتوں کا اس طرح
خاندان میں، یعنی وہ جو والد کی طرف سے ہیں ان کے اعتبار سے ہے، جیسے جو اس کی بہن ہے، اس کی پھوپھی ہے، چچا تایا کی بیٹیاں ہیں، ان کا اعتبار ہوگا۔
اور اگر مثال کے طور پر کسی نے مہر کے بغیر ہی نکاح کر لیا، بھائی مجھے مہر نہیں چاہیے، وہ نکاح کر لیں، تو کیا اب نکاح منعقد ہوگا یا نہیں ہوگا؟
دیکھیں، نکاح تو ہو جائے گا، یہ صورت بھی وہی ہے کہ فجر کی نماز رکھ لی، اس کا مطلب ہے وہ مہر رکھا ہی نہیں ہے، تو نکاح ہو جاتا ہے۔ یہ لوگوں میں یہ مسئلہ مشہور ہے عام طور پر کہ اگر مہر نہیں رکھیں گے تو نکاح سرے سے ہوگا ہی نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مہر نہیں رکھا تو نکاح اس صورت میں ہو جائے گا،
لیکن وہ دینا ضرور پڑے گا، مہر مثل
دینا ضرور پڑے گا، وہ مہر مثل کی صورت ہوگی۔
ٹھیک ہے، اس کی ادائیگی لازم ہوگی۔ جی ایک اور کال سنائیے۔
جو اذان کے جو الفاظ ہیں، تو یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے آئے تھے، یا حدیث قدسی ہے، یا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پڑھ کر سنائے؟
جی حضور، کیسے ہے یہ الفاظ آئے تھے؟
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ کی طرف آئے تو نماز پڑھنے کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ لوگ جمع ہوتے تھے، نماز کے وقت کا اندازہ کیا جاتا تھا اور نماز پڑھ لی جاتی تھی، کوئی اذان وغیرہ کا یا اس طرح کا کچھ
اعلان نہیں تھا۔
پھر آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس میں مشاورت کی، مشورہ کیا کہ کوئی ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نماز کا پتہ چل جائے۔
صحیح،
تو بعضوں نے کہا کہ جس طرح عیسائی ناقوس بجاتے ہیں وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے، بعضوں نے کہا جس طرح مجوسی آگ جلا کر جمع ہوتے ہیں عبادت کے لیے وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے، بعضوں نے کہا جس طرح یہودی بغل وغیرہ بجا کر اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب نماز کا وقت ہو تو کسی شخص کو مقرر کرو وہ آس پاس جا کر محلوں میں جا کر نماز کا اعلان کر کے واپس آ جائے. اب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طرز عمل رہا ہے, اور عمومی طور پر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ انہوں نے مشورہ دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا, اور بہت ساری سارے مقامات ایسے بھی ہیں کہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی آپ کے مشورے
ان کی موافقت میں.
ان کی موافقت میں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی حکم ارشاد فرما دیا کہ تم جاؤ اور جا کر نماز کے متعلق جو ہے وہ لوگوں کو بتاؤ. تو نماز یہی طریقہ کا رائج تھا اولاً. پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ, کیونکہ پہلے یہ مشاورت ہو چکی تھی کہ ناقوس بجایا جائے یا بغل بجایا جائے یا آگ وغیرہ کا سلسلہ کیا جائے, یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سویا, جب میں سویا تو رات میں میں نے خواب دیکھا, خواب میں میں نے ایک شخص کو دیکھا اس کے پاس ناقوس تھا,
ناقوس
یعنی ایک آلہ ہے جس سے جو ہے وہ آواز پیدا کی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کیا تم بیچتے ہو, تو اس نے کہا کہ تم کیا کرو گے اس کا, تو یہ فرماتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ میں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اس کو استعمال کروں گا. تو اس شخص نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتا دوں, اچھے کلمات نہ بتا دوں. تو اس شخص نے پھر خواب میں آ کر, ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بیان کیے گئے, یہ القا ہوا, تو اذان کے کلمات سنائے, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر انہوں نے وہ اذان کے کلمات عرض کیے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بلال کو لے جاؤ, بلال کو کلمات تم بتاتے جاؤ, اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو اذان کے کلمات ہیں وہ کہتے جائیں. اذان ہوئی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے اور مجھے بھی خواب میں یہی الفاظ بتائے گئے تھے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی, تو اسی وقت سے پھر یہ اذان کا سلسلہ شروع ہوا. سب سے پہلے فجر کی اذان میں یہ والے الفاظ استعمال کیے,
اور اول سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ اذان دیا,
مؤذن رسول ہیں اور اذان کی سعادت حاصل کرتے رہے. کچھ مزید کالز بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, یہ کال سنائیے.
محمد عقیل شریف اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. دار الافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے, اگر کسی کو موبائل کارڈ یہ ملے روڈ کے اوپر سے, تو اب اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے کہ اس کا کیا کیا جائے, کہ اس کا اگر مالک نہیں ملتا تو نہ کوئی اس کے بارے میں پوچھتا ہے, اس کے بارے میں کیا کیا جائے گا, اس پر ذرا شرعی رہنمائی فرما دیں.
جی, موبائل کارڈ مل گیا, بیلنس وغیرہ ڈال لیا اس سے, جی یہ نہیں ڈالا کارڈ موجود ہے,
یہ لکتے کا مسئلہ ہے جس کو گھری پڑی چیز کہا جاتا ہے. اب مقام بھی دیکھا جائے گا کہ کس جگہ سے ملا تھا. بعض اوقات ایسا ہے کہ محلے کے اندر ہی مل گیا, تو آپ تھوڑا انتظار کریں گے, کسی کو کہہ دیں گے کہ کوئی ڈھونڈتا ہوا آئے تو مجھے بتائیے گا تاکہ میں اس کو دے دوں.
صحیح,
وہاں پر تو یہ چیز ممکن ہوتی ہے, اس کی یہ کوشش بھی کرے گا, آس پاس کے لوگوں کو بتا بھی دے,
ٹھیک ہے,
اس کی یہ کوشش بھی کرے تاکہ اس تک پہنچا دے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بالکل مین روڈ ہے وہاں سے ملا, جہاں پر جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کا گزر ہے, تو اب یہ اس تک پہنچانا اس کے لیے ممکن نہیں رہے گا. پہلی صورت میں اولاً کوشش کرے گا, کوشش کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص لینے کے لیے نہیں آیا تو ایسی صورت میں کسی ایسے شخص کو دے سکتا ہے جو شرعی فقیر ہو, زکات کا مستحق ہو.
خود بھی اگر ایسا تو اپنے پاس,
خود اگر شرعی فقیر ہے تو خود بھی استعمال کر سکتا ہے,
استعمال کر سکتا ہے, اس کو اس کی اجازت ہے. جی, ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, کال سنائیے.
وہ
تاریخ
پیدائش
کے
متعلق ہے,
بچوں کے داخلوں کا
ضرور حرج ہوگا, ضرور حرج ہوگا, یہ تو غلط طریقہ کار ہوگا. ایک اعتبار سے آپ یوں سمجھیں کہ یہ جھوٹ بولنا ہی ہے, دھوکا دینا بھی ہے. جیسے آپ کو اسکول میں ایڈمیشن چاہیے اور یہ دھوکہ دہی تو پھر چلتی رہتی ہے, پوری زندگی جو ہے وہ اس کی دھوکہ دہی چلتی رہتی ہے.
کئی لوگ دیکھے ہیں کہ اصل تاریخ پیدائش کچھ اور ہے,
جی,
اور شناختی کارڈ یا برتھ سرٹیفکیٹ والی اور ہے. وجہ کیا تھی, وہ اسکول میں داخلہ کروانا تھا, تو
اسکول میں داخلہ بھی کروانا تھا, پھر وہ ایج کم کروانے کا ایک عمومی طور پر انصر پایا جاتا ہے, اس کی وجہ ہے. وہ جب وہ بچہ ہے اس وقت تو اس کو کوئی شوق نہیں ہے کہ میری ایج جو ہے وہ میں بتاؤں لوگوں کو تو کم بتاؤں, مگر یہ کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عمومی طور پر اداروں کے اندر جب آپ کے پاس کوئی جاب آتی ہے کہ فلاں فلاں جاب کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہے تو اس میں عمر کا فیکٹر ہوتا ہے، 25 سال ہونی چاہیے، 20 سال ہونی چاہیے، 18 سال ہونی چاہیے، تو اس لیے یہ عمر جو ہے وہ کم سے کم لکھوانے کی والدین کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے بچے کو تو معلوم نہیں ہے، تو والدین اگر ایسا کریں گے تو گناہگار بھی ہوں گے. ہاں جب اس کو خود پتہ چل گیا اور اس کی استطاعت میں ہے اور یہ کروا سکتا ہے، اس کو ٹھیک کروا سکتا ہے تو اس کو ٹھیک کروا لے. تو یہ دھوکہ دینا بھی ہوا اور جھوٹ بولنا بھی ہوا.
ڈاکومنٹ یہ مثال کے طور پر ابھی بالغ ہو چکا، پڑھ بھی چکا، کالج بھی پڑھ چکا، مثال کے طور پر آئی ڈی کارڈ بھی بن گیا، تو اب یہ صرف ایک ڈاکومنٹ اس کو ٹھیک نہیں کروانا، اس کو شناختی کارڈ بھی
کافی مشکل ہوتی ہے. ڈاکومنٹیشن تبدیل کروانا کافی ایک دشوار عمل ہے. باقی یہ ہے کہ اولاً تو یہ اس کا گناہ ہی نہیں تھا
اور یہ دل میں برا بھی
جانا، والدین کی طرف سے ہی ہوا تھا، اس کا گناہ ہی نہیں تھا، یہ اس کو دل میں برا جانے اور اگر اس کے لیے ممکن ہے تو کروا لے، نہیں ممکن تو اب گناہ تو اس کے سر پر نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے. اور یہ جو والدین ہیں کہ اسکول، عموماً اسکول میں داخلے کے پیش نظر ایسا کروایا جاتا ہے کہ یا تو تاریخ جو اس کی مدت ہے پوری نہیں ہو رہی تھی تو اس کو زیادہ لکھوا دیا جاتا ہے، بعض دفعہ کم کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، کیا ثمرہ نکلے گا کہ مسلسل گناہ کا ارتکاب اس کی طرف سے شمار کیا جا سکتا ہے. تو ان کاموں سے بچنا چاہیے اور جو اصل تاریخ پیدائش ہے وہی ڈاکومنٹس کے اندر لکھوانی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے، دوسروں کو ترغیب دلانے، خود عمل کرنے، دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی.